قلب پر اثر غیر ظاہر میں سے قسم قلب ہم نے پڑھی تھی کہ معنی ثانی جو ہے وہ نقیض ہو معنی اول کی, جیسے ایک شاعر نے ذکر کیا تھا کہ مجھے ملامت سے ملامت پسند ہے اس لیے کہ اس میں محبوب کا نام آتا ہے, اور دوسرے شاعر نے کہا تھا مجھے ملامت ناپسند ہے اس کے لیے کہ یہ ملامت اس کے دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو محبوب کے دشمن کی طرف سے جو بھی کام ہوگا وہ ہمیشہ ناپسندیدہ ہوگا. تو علماء فرماتے ہیں کہ احسن اس قلب میں سے وہ قسم ہے جس کے اندر سبب کو بیان کیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ دونوں اشعار میں تناقض صورتاً ہے حقیقتاً نہیں. اور اس کے بعد سرقہ غیر ظاہر کی ایک قسم یہ تھی مولانا کہ کچھ معنی کو لے لیا جائے اور اس کے ساتھ کچھ اور ایسا معنی ملا دیا جائے جو اس میں حسن پیدا کر دے, جو اس میں حسن پیدا کر دے. اور کہتے ہیں اکثر یہ انواع جو ہیں یہ مقبول ہیں, بلکہ بعض اوقات یہ تصرفات اچھا تصرف جو ہے اس کو اتباع کی قبیل سے نکال دیتا ہے اور ابتداء کے مقام میں لے جاتا ہے, یعنی نیا معنی نئی بات نیا کلام ہی ہوتا ہے, یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس نے اخذ کیا ہے. اور جس قدر خفا زیادہ ہوگا اس اخذ کے اندر اتنا ہی قبولیت کے زیادہ قریب ہوگا. کہتے ہیں یہ سارا جو ہم نے کہا کہ کس کون سا مقبول ہوگا کون سا مردود ہوگا, اول جو ہے اعلیٰ ہے ثانی نے اسے اخذ کیا ہے, اور یہ نام جو رکھے اغارہ سلخ مسخ وغیرہ یہ اس وقت ہے جب آپ کو پتا ہو کہ دوسرے شاعر نے پہلے شاعر کا کلام لیا ہے, اور اس طور پر کہ اس کو جب اس نے شعر کہا تو پہلے شاعر کا شعر یاد تھا, یا اس نے خود ذکر کی خبر دی کہ بھائی میں نے اس شاعر کے کلام سے یہ معنی اخذ کیا ہے. ورنہ آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے ثانی شاعر نے اول سے اخذ کیا ہے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ توارد الخواطر کی قبیل سے ہو, یعنی ایک ہی خیال دونوں شاعروں کے ذہن میں اتفاقاً آ گیا ہو بھائی. تو لہذا اس صورت میں جب آپ کو پتا نہ ہو تو یوں نہ کہیں کہ فلاں نے فلاں سے اخذ کیا ہے, یوں کہیں کہ فلاں نے یوں کہا اور اس سے پہلے فلاں بھی یوں کہہ چکا ہے. اس کے بعد بتلایا ہے سرقہ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی مل جاتی ہیں جیسے اقتباس, تضمین, عقد, حل اور تلمیح, اور یہ سرقہ کے ساتھ اس لیے مل جاتی ہیں کہ جیسے سرقہ میں غیر کے کلام کو لیا جاتا ہے اور اپنی طرح منسوب کیا جاتا ہے, ان چیزوں کے اندر بھی جو ہے غیر سے کوئی نہ کوئی چیز لے کر اپنے کلام میں شامل کی جاتی ہے اگرچہ اپنا کلام ظاہر کرنا وہاں مقصد نہ ہو. ہم اقتباس جو ہے اقتباس ہم نے پڑھا تھا کہ کلام کو مشتمل بنانا قرآن یا حدیث میں سے کچھ حصہ اس میں شامل کر لینا بھائی, لیکن اس طریقے پر نہ ہو کہ ذکر کیا جائے کہ یہ قرآن میں ہے یا یہ حدیث میں ہے, بلکہ اپنے کلام میں شامل کرنا بغیر یہ ذکر کیے کہ یہ حدیث میں سے ہے. اور پھر اس کی چار صورتیں بنتی تھیں کیونکہ اقتباس یا قرآن سے ہوگا یا حدیث سے, اور پھر دونوں صورتوں میں یا نظم کے اندر ہوگا یا نثر کے اندر ہوگا بھائی. اس کے بعد بتلایا تھا اقتباس کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جس میں معنی اصلی سے نقل نہ کرے اقتباس کرنے والا, جس معنی میں قرآن یا حدیث میں آیا ہے اسی معنی کے اندر یہ بھی استعمال کرے, اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس معنی میں استعمال نہ کرے بلکہ دوسرے معنی میں اس کو استعمال کر لے. اور کہتے ہیں اس سلسلے میں اگر تھوڑی بہت وزن وغیرہ کی وجہ سے حدیث کے ٹکڑے میں یا آیت میں مولانا کچھ تبدیلی بھی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی. وَأَمَّا التَّزْمِينُ فَهُوَ أَن يُزَمَّنَ الشِّعْرُ شَيْئًا مِّن شِعْرِ الْغَيْرِ بَيْتًا. اس کے بعد تزمین ہے بھائی, اقتباس کو کس کو کہتے تھے؟ قرآن اور حدیث میں سے کچھ حصہ لے کر اپنے نثر یا نظم کے اندر شامل کر لینا. تزمین کہتے ہیں مولانا غیر کے شعر کو اپنے اشعار میں لے لینا بھائی. غیر کا شعر تھا اس کو کیا کیا آپ نے اپنی نظم میں ذکر کر دیا, تو چاہے پورا شعر ذکر کیا چاہے شعر سے زیادہ ذکر کیا چاہے ایک مصرع ذکر کیا یا ایک مصرع سے بھی کم ذکر کیا, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ شعر جس کو آپ لے رہے ہیں وہ مشہور ہونا چاہیے تاکہ سننے والے کو فوراً پتہ چل جائے کہ یہ اس نے کیا کیا ہے، کسی یہ فلاں شاعر کے شعر سے اس نے لیا ہے مولانا. اور اگر مشہور نہ ہو تو پھر تنبیہ کرنا ضروری ہے، کسی کوئی ایسا لفظ ذکر کرنا ضروری جس سے پتہ چل جائے کہ یہ کیا کرنے لگا ہے، غیر کے شعر کو یا اس کے کچھ شعر مصرے وغیرہ کو ذکر کرنے لگا ہے. اما تضمین فہو یضمن الشعر شیئا من شعر الغیر بیتا کان فوقہ مصران او ما دونہ ما تنبیہ علیہ. تضمین وہ یہ ہے کہ مستمل کیا جائے اپنے شعر کو کسی ایسی چیز پر، کسی چیز پر، من شعر الغیر، غیر کے شعر میں سے، بیتا کان، چاہے پورا شعر ہو، او فوقہ ہو یا شعر سے زیادہ ہو، مصران یا ایک مصرا لے لے، او ما دونہ ہو یا اس سے کم ہو، مع تنبیہ علیہ، اور ساتھ اس پر متنبہ بھی کر دے، اے اعلی انہ من شعر الغیر، اس بات پر تنبیہ کرے کہ یہ غیر کا شعر ہے، ان لم یکن ذالک مشہورا عند البلغاء، جبکہ بلغاء کے نزدیک مشہور نہ ہو. وبہذا یتمیزون الاخذ والسرقہ، کہتے ہیں اس قید کی وجہ سے یہ ممتاز ہو گیا اخذ اور سرقہ سے. اخذ اور سرقہ میں تو یہ نہیں بتلایا جاتا کہ یہ غیر کی چیز لی ہے، جبکہ یہاں بتلایا جائے گا قولہ، جیسے قول الحریری، جیسے حریری کا قول ہے، یحکی ما قالہ الغلام الذی عرضہ ابو زید للبیع، وہ حکایت کرتا ہے اس لڑکے کا قول جس کو ابو زید سروجی نے بیچنے کے لیے پیش کیا تھا. تو اس لڑکے نے کیا کہا، کہتے اعلی انی سانشد عند بیعی اذعونی و ای فتن اذعو، کے علاوہ اس کی کہ میں ان قریب، کہ میں انی سانشد، میں ان قریب شعر پڑھوں گا، شعر کہوں گا، عند بیعی، جب مجھے بیچا جائے گا، اپنے بیچتے وقت میں شعر کہوں گا. کیا شعر؟ یہ شعر کہوں گا، اذعونی، ضائع کر دیا میری قوم والوں نے مجھے، و ای فتن اذعو، اور بڑے ہی تامل نوجوان کو ضائع کر دیا انہوں نے. تو دیکھا کیا کہتا ہے کہ میں یہ شعر پڑھوں گا، وہ لڑکا کہتا ہے، معلوم ہوا یہ کسی اور کا شعر ہے، کسی اور کا شعر ہے. تو اس کا خود کہنا میں شعر پڑھوں گا ایک مصرع، تو یہ اذعونی و ای فتن اذعو، تو کہتے ہیں المصرع الثانی للعرجی، یہ مصرع ثانی جو ہے یہ عرجی شاعر کا ہے. و تمام، اور پورا شعر یہ ہے مولانا، پہلا مصرع تو یہ اذعونی و ای فتن اذعو لیوم کریحت و سداد صغری، کریح جنگ کو کہتے ہیں مولانا، سداد کا معنی بند کرنا، سداد کا معنی بند کرنا، اور صغر کہتے ہیں سرحد کو، اور لام ہے وقت کے لیے، جنگ کے دن، جنگ کے دن، و سداد صغرین، اور سرحدوں کو بند کرتے وقت، سرحدوں کو میں کہوں اذعونی و ای فتن، ضائع کر دیا انہوں نے، اور کتنے کامل نوجوان کو انہوں نے ضائع کر دیا، لیوم لوقت یوم کریحتین، بھائی جنگ کے دن کے وقت، بھائی و سداد صغری ہی، اور سرحدوں کو بند کرتے وقت، کہ اس موقع تو تھا جنگ کا موقع ہے، اور ایک ایک شخص قیمتی ہے، اور اس کے ذریعے سرحدوں کو بند کیا جائے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، انہوں نے مجھے ضائع کر دیا. اللام فی لیوم لیوم التوقیت، یہ لام جو ہے توقیت کے لیے ہے، یعنی وقت کا معنی دیتا ہے. والکریحت من اسماء الحرب، والکریحت من اسماء الحرب، وسداد الصغر بکسر السین، اور ایک سین کے کسرے کے ساتھ ہے، سدہ بالخیل والرجال، یہ بند کرنا ہے اس سرحد کو، بالخیل والرجال، کس کے ساتھ ہے؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ گھوڑوں آدمیوں کے ذریعے وہاں سرحد کو بند کر دینا، حفاظت پر لوگوں کو لگا دینا بھائی. فاستغ موضع المخافت من فروج البلدان، بھائی فروج جمع ہے فرج کی، سرحد کو کہتے ہیں، بلدان بلد کی جمع ہے شہر، اور صغر یہ موضع المخافت، خوف کی جو جگہ ہے شہروں کی سرحدوں میں، بھائی جو خوف کی جگہیں ہوتی ہیں ملکوں کی سرحدوں میں جہاں سے حملے کا خطرہ ہو. اے اذعونی فی وقت الحرب، ضائع کر دیا مجھے جنگ کے وقت میں، وزمان سد الثغر، اور سرحدوں کے بند کرنے کے زمانے میں ولم یراہو لحق ولم یراہو لحق اور میری قوم والوں نے میرے حق کی رعایت نہ کی احوج ما کانو الیہ احوج حال ہے ما مولانا مصدریہ ظرفیہ ہے بات کو مصدر کے معنی میں کر دے گا اور وقت اس سے پہلے نکال لیں گے بھائی مضاف بھائی اور کانو کانا تامہ ہے جو صرف کس کو چاہتا ہے فاعل کو چاہتا ہے بمعنی سبتا کے ما سبتو اور پھر اس ماں نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا اور مدت اور وقت اے وقت ثبوتہم کیا ہو جائے گا مدت ثبوتہم اے مدت وجودہم احوج مدت وجودہم الیہ اس حال میرے قوم والوں نے میرے حق کی رعایت نہ کی اس حال میں کہ وہ سب سے زیادہ محتاج تھے الیہ کس کے میرے مدت ثبوتہم اے مدت وجودہم جب تک ان کا وجود تھا یعنی جب تک وہ تھے وہ سب سے زیادہ میرے محتاج تھے لیکن اس کے باوجود میری قوم والوں نے میرے ہدایت نہیں کی اور مجھے کیا کر دیا ضائع کر دیا وہ ایا فتن اے کامل من الفتیان یہ ایا کی اضافت نکرہ کی طرف ہوتی ہے اور یہ کمال پر دلالت کے لیے آتا ہے صفت بنتا ہے نکرہ کی طرف وہ فتن ایا فتن اے کامل من الفتیان یعنی نوجوانوں میں سے بڑا کامل جو ہے ازا اس کو ضائع کر دیا وفیہ تندیم و تختیت لہم اور اس کلام کے اندر شاعر نے ان کو شرمندہ کیا ہے و تختیت لہم اور ان کو غلط قرار دیا ہے تو شعر میں ان کو شرمندہ کرنا ہے اور غلط قرار دینا ہے وہ تزمین المصرع بدون تنبی تو یہ تو دیکھو مولانا یہ تھا شاعر نے کیا کیا بھائی علامہ حریری نے عارضی شاعر کا یہ مصرع لے لیا اپنے مقامات کے اندر اور ساتھ اس پر تنبیہ بھی کر دی سانشدو بتلایا کہ اس لڑکے نے کیا کہا میں ان قریب یہ شعر پڑھوں گا معلوم ہوا یہ شعر کسی اور کا ہے مشہور ہے میں پڑھوں گا اس کو بھائی اور بعض اوقات تنبیہ نہیں کی جاتی کیونکہ ثانی مشہور ہو اول مشہور ہوتا ہے اس کی مثال یہ آگے دے رہے ہیں فتزمین المصرع بدون تنبیہ بغیر تنبیہ کے مصرے کی تزمین لشہرت ہی اس کی شہرت کی وجہ سے قول شاعری جیسے شاعر کہتا ہے قد قلت لما اطلعت وجناته حول شقیق الغز روضۃ آسی عذاره السار العجول توقفا ما فی وقوفک ساعة من بأسی اطلعت کا معنی ظاہر ہونا وجنات جمع ہے وجنتن کی مولانا وجنتن کہتے ہیں رخسار کا ابھرا ہوا حصہ گال کا ابھرا ہوا حصہ یا رخسار کو کہتے ہیں حول الشقیق شقیق کہتے ہیں سرخ رنگ کے پھول ہیں مولانا بنفشہ کہلاتا ہے الغز اور غز کہتے ہیں تر و تازہ اور نرم و نازک روضت آس کہتے ہیں ریحان کو مولانا ریحان جانتے ہو بھائی نیاز کو روضت آس اعزارہ یہ حمزہ مولانا ندا کے لیے ہے ندا کے لیے آپ نے پڑھا مولانا آیا حیا یا اے اور حمزہ یہ حمزہ ہے اعزارہ یہ منصوب ہوگا کیونکہ منادا ہے مضاف ہے مولانا اور عزار کہتے ہیں مولانا یہ جو رخسار پر یہ داڑھی کے بال آنے کی جگہ جو ہے اس جگہ کو کہتے ہیں یا یہ جو بال آتے ہیں ان بالوں کو کہتے ہیں بھائی اب ساری رات کو چلنے والا بھائی سارا سے ہے العجول جلد باز تو اساری بھی صفت ہے عزار کی العجول بھی صفت ہے عزار کی تو وہ منصوب تو اساری بھی منصوب ہوگا اساریہ لیکن وزن شیری کی وجہ سے اس کو ساکن کر دیا اساری العجول یہ صفت ثانی ہے عزار کے لیے یہ منصوب ہے توقفن یہ امر ہے مولانا توقف یا توقفو اس سے امر کیا آئے گا توقف پھر اس کے آخر میں آپ نے پڑھا امر میں کبھی نون خفیفہ بھی ساتھ ملاتے ہیں تو کیا بن گیا توقفن، کیا بن گیا؟ پھر یہ جو نون ساکن ہوتا ہے اس کو کبھی الف سے بدل دیا جاتا ہے مولانا، تو کیا بن گیا؟ توقفا، تو یہ مفرد، یہ نون ساکن جو ہے وہ بدلا ہے الف سے. شاعر اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جب میرے محبوب کے رخسار ظاہر ہوئے اور وہ یوں معلوم ہوتے تھے جیسے کہ تر و تازہ بنفشے کا پھول ہے اور اس کے ارد گرد جو ہیں ریحان کے کیا ہیں پودے ہیں، ریحان کے. بھائی محبوب کی داڑھی آنا شروع ہو گئی بھائی، تو وہ جو رخسار سرخ رنگ کے تھے وہ اس داڑھی کے اندر یوں ہے جیسے بنفشے کے تر و تازہ پھول ہوں، اور وہ جو بال آ رہے ہیں اس کے داڑھی کے یہ کس طرح ہیں جیسے کہ ریحان کے ان کا باغ ہو بھائی. ان تو اس وقت میں نے کہا قد قلتو، اس وقت میں نے کہا جب وہ اس کا رخسار ظاہر ہوا اور یوں معلوم ہو رہا تھا عزارہ، اے میرے محبوب کے عزار، یعنی یہ بال بھائی یہ داڑھی جو آ رہے ہیں رخسار کے بالوں، آج ساری رات جو کہ رات کو چلنے والے ہیں، رات کو چلنے والے اس لیے کہا کہ جیسے اس پر تاریکی ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے بال بھی کیا ہے کیا ہیں العجول اور جلد بال، اے رات کو چلنے والے جلد باز رخسار کے بالوں. جلد باز اس لیے کہا کہ وہ بھائی جلدی جلدی آتے ہیں بھائی، تو ان کو کہتا ہے توقفن، رک جاؤ بھائی رک جاؤ، جلدی جلدی نہ آؤ، ما بھی وقوفی کا ساتن من باسی، تمہارے رک کچھ تھوڑی دیر رک جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تمہارا تو اس کی وجہ سے تو اس کا حسن ہی ختم ہو جائے گا تو تم رک جاؤ. قد قلت لما اطلع تحقیق، میں نے کہا جب ظاہر ہوئے وجناته اس کے رخسار حول الشقیق الغز روضۃ آسی، اور مولانا بنفش تر و تازہ پھولوں کے گرد روضۃ آسی ریحان کا باغ تھا، ریحان کا باغ ہے یعنی اس کی طرح ہے یہ اس کے رخسار، میں نے کیا کہا عزارہ اثار الرجولا، کہ اے رخسار کے بالو جو رات کو چلنے والے ہیں اور جلد باز ہیں توقفا ٹھہر جاؤ، ما فی وقوفی کا ساتم من باسی، نہیں ہے تمہارے کچھ دیر ٹھہرنے کے اندر کوئی حرج. المصرع الاخیر لابی تمام، کہتے ہیں یہ دیکھو شاعر نے متنبہ نہیں کیا لیکن یہ جو مصرع آخری مصرع ہے ما فی وقوفی کا ساتم من باسی یہ ابو تمام کے شعر سے اس نے لیا اور مشہور ہے اس سے حوالہ نہیں لیا بھائی. وَأَحْسَنُهُ اَيْ أَحْسَنُ التَّزْمِينِ مَا زَادَ عَلَى الْأَصْلِ، کہتے ہیں بہترین تزمین وہ ہے جس میں شاعر کچھ زیادتی کرتا ہے کسی نقطے کی وجہ سے جو پہلے شعر کے اندر نہیں پایا جا رہا تھا پہلے مصرے کے اندر. وَأَحْسَنُهُ اَيْ أَحْسَنُ التَّزْمِينِ، بہترین تزمین وہ ہے جو زَادَ عَلَى الْأَصْلِ اَيْ شَعْرِ شَاعِرِ الْأَوَّلِ، اصل پر زائد ہو یعنی شاعر اول کے شعر پر زائد ہو، بن نقطہ تین کسی ایسے نقطے کے ساتھ لا توجد فیہ جو پہلے شعر میں موجود نہیں، کا طوریت علیہ حامی و تشبیہ فی قولہ، جیسے کہ یہ آنے والے شعر میں اس نے طوریہ اور تشبیہ کی ہے، مانا طوریہ اور تشبیہ کے نقطے زائد ہیں اس میں. اذل وہم ابدالی ای اظہر علی لماحا و صغرہا تذکر تما بین العزیب و بارقی و یذکرونی من قدها و مدامعی مجر حوالینا و مجر سوابقی، دیکھو اگلے صفحے پر دوسری سطر میں متیم متنبی کا شعر ہے، تذکر تو ما بین العزیبی و بارقی مجر عوالینا و مجر السوابقی. یہ ابو طیب متنبی کا شعر ہے، تذکر تو ما بین العزیبی و بارقی مجر عوالینا و مجر السوابقی. اس پورے شعر کو، یہ پہلے شاعر کے جو متن میں اشعار ذکر ہوئے، دو شعروں کے اندر ایک مصرع ایک شعر کے لیے لے لیا اور دوسرا مصرع دوسرے شعر کے لیے لیا. بھائی تذکر تو ما بین العزیبی و بارقی، پہلے شعر کا دوسرا مصرع بنا دیا، مجر رہا والینا و مجر سوابقی، یہ دوسرے شعر کا دوسرا مصرع بنا دیا. یہ اب اس کا ذرا ترجمہ متنبی کیا کہتا ہے، پہلے یہ دیکھو بھائی. تذکر تو، میں نے یاد کیا، ما بین العزیبی، ما زائدہ ہے، بین العزیبی و بارقی، عزیب اور بارق جگہ کے درمیان، عزیب اور بارق جگہ کے درمیان جب تھا تو میں نے یاد کیا. کیا یاد کیا؟ مجرہ عوالینا، مجرہ کا معنی کھینچنا، کھینچنا یعنی لہرانا مراد ہے نیزے کا یہاں. حوالی نیزے کو کہتے ہیں مولانا، عالیہ کی جمع ہے عالیہ، اور نیزے عالیہ علوب سے ہے، نیزے کا نصف اعلی حصہ جو اوپر والا نصف نوک کی طرف والا نصف حصہ ہوتا ہے وہ عالیہ کہلاتا ہے، یہاں تو مطلق نیزے مراد ہیں. مجرہ حوالینا، ہمارے نیزوں کا کھینچنا یعنی ان کا لہرانا. وہ مجرہ، مجرہ جرائے جری سے ہے چلنا، مصدر ہے. اسابق گھڑسوار مراد ہیں، جو سبقت کرنے والے تھے. تو شاعر جو ہے ابو طیب کہیے کہ اپنی قوم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو کسی ایک مقام پر وہ نہ اترے تھے، پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر آپس میں مقابلے ہو رہے ہیں، گھوڑے دوڑا رہے تھے اور وہاں مشقیں کر رہے تھے، نیزے لہراتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہے تھے. تو شاید ابو طیب کہتا ہے کہ جب میں عزیب اور بارق مقام کے بیچ میں تھا تو اس وقت میں نے یاد کیا اپنے نیزوں کے لہرانے کو اور اپنے گھوڑوں کے چلنے کو. تو مجرہ اور مجرہ مصدر میمی ہے بنا پر اس کے. بھائی کس چیز کو میں نے یاد کیا؟ جی سبق کی طرف توجہ ہے. کس چیز کو میں نے یاد کیا؟ نیزے لہرانے کو اور گھوڑوں کے چلنے کو، دوڑنے کو میں نے یاد کیا. اور یہ کہاں یاد کیا؟ عزیب اور جی، یہ ایک ترکیب ہے مولانا. اس صورت میں بینا ظرف ہے تذکر تو کے لیے اور ما زائدہ ہے، تو یہ تذکر تو، یہ جو میں نے یاد کیا، یہ یاد کرنے والا فعل کہاں پر میں نے سر انجام دیا تھا؟ عزیب اور بارق کے درمیان. یہ معنی نہیں کہ نیزے وہاں چلائے تھے، گھوڑے وہاں دوڑائے تھے. ہاں، میں جب ان دو مقامات کے بیچ میں تھا تب مجھے یاد آیا وہ اپنے قوم کا وہ واقعہ. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ ہم نے بینا کو ظرف کس کے لیے بنایا؟ تذکر تو، کہ یاد وہاں مجھے آیا. اب دوسری ترکیب کرتے ہیں مولانا، ما بین کو ظرف بنا لیں مجرہ کے لیے. پہلے کس کے لیے تھا؟ تذکر تو کے لیے. آپ اس کو ظرف بنا لیں مجرہ اور مجرہ کے لیے. یہ مصدر ہے اور مصدر بھی کیا ہے؟ وہ ظرف، اس لیے بھی آ جاتا ہے مولانا. تو اب معنی یہ ہے کہ کھینچنا، وہ نیزوں کا لہرانا، بین العزیبی والبارقی، کہاں پر تھا؟ عزیب اور بارق میں. اور وہ گھوڑوں کا دوڑانا کہاں پر تھا؟ عزیب اور بارق کے بیچ. تو دیکھو، تذکر تو کے لیے ظرف بنے گا تو مانا یہ کہ وہاں یاد آیا، ہاں گھوڑوں کے چلنے اور دوڑانے کی جگہ وہ نہیں. اور اگر مجرہ کے لیے ظرف بنایا تو کیا مانا؟ کہ یہ جو نیزے لہرائے تھے یہ کہاں لہرائے تھے؟ حذیب اور بارک کے بیچ میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے مجرہ کو مصدر بنایا اور ما بینہ کو ظرف بنایا اس مصدر کے لیے اور مجرا کے لیے بنایا. تو یہ جو مصدر اور ظرف کے اندر جو ہوتا ہے یہ عامل ہو گیا آپ مصدر, اور مصدر عامل ضعیف ہے, یہ اپنے ما بعد میں تو عمل کرتا ہے اپنے سے ما قبل میں عمل, تو پھر ما بینہ اس کے لیے ظرف کیسے ہو گیا؟ جواب دیں گے علامہ تفتزانی بھائی کہ ظرف کے اندر وسعت ہے, چونکہ ہر فعل جو ہے وہ کسی نہ کسی زمانے اور کسی نہ کسی مکان میں ہوتا ہے, کوئی فعل ایسا نہیں جو زمانے اور مکان سے خالی ہو, تو لہذا ظرف یعنی مفعول فی کا تعلق ہر ایک فعل سے ہوتا ہے, تو لہذا مصدر سے بھی اس کا تعلق ہے. تو ان کے اندر وسعت ہوتی ہے, ظروف کے اندر کیا ہوتی ہے؟ وسعت ہوتی ہے, کیونکہ کوئی فعل بھی ان ظروف سے خالی نہیں. تو وہ چیزیں جن کی اجازت اوروں میں نہیں ہوتی ان ظروف میں ان کی گنجائش اور اجازت دی جاتی ہے مولانا. تو اگر کوئی اور معمول ہوتا تو مقدم کرنے کی اجازت نہ دیتے, لیکن چونکہ یہ ظرف ہے اور ظرف کے اندر کیا ہے؟ وہ ہے, تو یہ جائز ہے. یہ مولانا ایک ترکیب, دو ترکیبیں ہو گئیں. تیسری ترکیب ما بینا, ما کو پہلے ہم نے زائدہ بنایا تھا, اب ما کو موصولہ بناؤ. ما موصولہ اور بین الحذیبی والبارقی فصلہ, ای ما ثبت بین الحذیبی والبارقی. میں نے یاد کی وہ چیز جو کہ ثابت تھی حذیب اور بارق کے درمیان, وہ چیز جو حذیب اور بارق کے درمیان ہوئی تھی وہ میں نے یاد کی. بھائی وہ کیا چیز تھی؟ مجرہ والین و مجرہ السوابقی, ہمارا نیزوں کا لہرانا تھا اور ہمارے گھوڑوں کا دوڑنا تھا. یہ بدل ہو جائے گا بھائی, تو تذکر تم ماں بھائی, وہ یہ اس سے بدل. بھائی وہ چیز کیا تھی؟ نیزوں کا لہرانا تھا اور گھوڑوں کا, تو اس صورت میں یہ ماں موصولہ ہو جائے گا. اور پہلی دو ترکیبوں کی صورت میں ماں کیا تھا؟ آپ دیکھو ابو طیب متنبی کے اسی شعر کو شاعر نے لیا اور اس میں توریا اور تشبیہ کے طور پر اس کو استعمال کیا. کیا کہتا ہے یہ سنو بھائی. لیزل وہم ابدالی, جب وہم نے ابدالی ای اظہر علی ظاہر کیا میرے لیے, لماحا, لما مولانا ہونٹوں کا پسندیدہ گندمی رنگ. بھائی ہونٹوں کا, بھائی ہونٹوں کا کچھ گندمی مائل رنگ ہوتا ہے جو بڑا پسندیدہ ہوتا ہے. اے سمرا تشافا تیہا, خود بتلا رہے ہیں علامہ تفزانی, سمرا کہتے ہیں مولانا گندم گو ہونا. سمرا تشافا تیہا, اس معشوقہ کے ہونٹوں کے گندمی رنگ ہے. جب وہم نے میرے لیے اس کے وہ گندمی ہونٹوں کا گندمی رنگ ظاہر کیا, مجھے ان کا خیال آیا. واستغرہا, اور مجھے یاد کروایا, سغر مولانا دانتوں کو بھی کہتے ہیں بھائی, اور اس کے دانت یاد کروائے مجھے وہم نے. تذکر تو, یہ جواب ہے شر, تو میں نے یاد کیا ما بین الحذیبی و بارقی, اس جگہ کو جو کہاں تھی حذیب اور وہ چیز جو حذیب اور بارق, تو یہ ما موصولہ بنائے. میں نے یاد کیا اس چیز کو جو حذیب اور, تو دیکھو وہی مصرع لے لیا, اس چیز کو یاد کیا جو کہاں تھی حذیب اور, لیکن وہ علامہ وہ ابو طیب متنبی نے اس سے کیا مراد لیا تھا؟ نیزوں کا لہرانا مراد لیا تھا, اور کیا مراد لیا تھا؟ گھوڑوں کا دوڑانا. یہ شاعر کیا مراد لیتا ہے؟ کہتا ہے اس کے جو گندمی رنگ کے ہونٹ تھے اور اس کے جو دانت تھے, تو اس کے ہونٹوں کو کہہ رہا ہے حذیب. بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ حذیف تصغیر ہے عذب کی، اور عذب کس کو کہتے ہیں مولانا؟ شیریں اور خوشگوار چیز کو، اور مراد ہونٹ ہیں اس معشوقہ کے. تو اور بارق برق سے مولانا چمکنے سے لے رہا ہے شاید مراد بھائی، تو بارق چمکنے والے مراد دانت ہیں. کیا مراد ہیں؟ دانت. تو میں نے یاد کیا معشوقہ کے ہونٹوں اور دانتوں، وہ چیز جو معشوقہ کے ہونٹوں اور دانتوں کے درمیان تھی، اور وہ کیا تھی؟ یعنی اس کا لعاب یاد کیا. کیا یاد کیا؟ اس کا لعاب یاد. تو دیکھو اب ایک حذیف کا معنی قریب ہے، وہ جگہ نام ہے. ایک حذیف کا معنی بعید ہے، اور کیا ہے؟ کچھ خوشگوار چیز، مراد اس کے ہونٹ. بارق ایک معنی قریب ہے جگہ، اور ایک معنی بعید ہے برف سے چمکنے والی. اور شاعر نے دونوں سے کیا مراد دیا؟ معنی بعید. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ کہتے ہیں. تو یہ توریہ کی. وَيُذْكِرُنِي، اور یاد کرواتا ہے وہ وہم مجھے. من الاذکاری، اذکار سے ہے، یعنی متعدی ہے. یاد کرواتا ہے من قدیہا، اے من تبختر قدیہا، یہاں مضاف محذوف ہے. من تبختر قدیہا ومدامعی، اے جریان مدامعی، یہاں بھی مضاف محذوف ہے. تبختر کا معنی ہے اتراتے ہوئے چلنا، والا نا اتراتے ہوئے چلنا. مدامع، مدما کی جمع آنسو کو کہتے ہیں بھائی. تو وہم نے مجھے یاد کروایا اس کے قد سے اور میرے آنسوؤں سے. کیا یاد کروایا وہم نے؟ مجر عوالینا، ہمارے نیزے چلنے کی جگہیں، ہمارے لہراتے ہوئے نیزے، ہمارے نیزوں کا لہرانا یاد کروایا. ومجر السواقبقی، اور گھوڑوں کا دوڑنا یاد کروایا. تو تشبیہ دی معشوقہ کے قد کو اور اس کے اتراتی ہوئی چال کو نیزوں کے لہرانے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہاں، وہ ایسے لہراتی، ایسے چلتی ہے جیسے نیزے لہرا رہے ہوں بھائی. وہ مدامعی، اور کہتے ہیں مجھے یاد کروایا اپنے آنسو بھائی، اس کے محبت میں جو میں رویا کرتا تھا، اور میرے آنسو مسلسل اس طرح بہا کرتے تھے جس طرح کے گھوڑے دوڑ رہے ہوں مسلسل. تو دیکھو یہاں تشبیہ دی بھائی اس کے قد کے تب اتراتے ہوئے درمیان، متوازن قد اور اتراتے ہوئے چلنے کو کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ جی، نیزوں کے لہرانے کے ساتھ. اور آنسوؤں کے بہنے کو کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ ہاں، تو دیکھو توریہ بھی آیا اور تشبیہ بھی آ گئی، اور اس سے حسن بڑھ گیا اس کا بھائی. اب وہ ترکیب جو میں نے ذکر کی تھی، اور یہ ساری بات علامہ طفتازانی ذکر کریں گے. ان تصبا مجرہ، مجرہ منصوب ہے، علا انہ مفعول ثان لیذکرنی، یہ مفعول ثانی ہے کس کے لیے؟ یذکرنی، ایک تو مجھے مفعول یا ضمیر ہے، مجھے یاد کرواتا ہے. کیا یاد کرواتا ہے؟ مجرہ بالینا، نیزوں کے لہرانا یاد کرواتا ہے. وفاعلہ، اور یذکرو کا فاعل جو ہے ضمیر، ان ضمیر ہے، یعود الی الوہم، کس کی طرح لوٹ رہی ہے. وقولہ تذکرت ما بین الحذیبی و بارقی مجر حوالینا و مجر السوابقی، یہ مطلع قصیدت لابی طیب، یہ ابو طیب کے قصیدے کا مطلع ہے. ابو طیب متنبی نے قصیدہ کا ہے، اس کا مطلع ہے، پہلا شعر ہے. مطلع کہتے ہیں پہلا، مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو. والعذیب والبارق موضعان، اور عذیب اور بارق تو جگہ ہیں. وما بین ظرف للتذکری، اور ما بین ظرف ہے کس کے لیے؟ تذکر کے لیے. میں نے بتایا اس صورت میں ما زائدہ ہوگا. او للمجری والمجرا، یہ او نہیں ہونا چاہیے، للمجری کے للمجرا والمجرا، للمجر والمجرى، یہ او نہیں ہے مولانا، والمجرى ہے، والمجرى. تو یا تو یہ ظرف ہے تذکر کے لیے یا مجرى اور مجرى کے لیے، سمجھ میں آیا؟ کئی صورت میں میں نے یاد عزیب اور بارک کے بیچ کیا، اور دوسری صورت میں نیزے لہرانا اور گھوڑے دوڑانا کہاں پر تھا؟ عزیب اور بارک کے درمیان تھا. اور وہ جو اشکال ہوا تھا کہ بھائی مستر اپنے سے ماقبل میں عمل نہیں کرتا، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے ظرف ہے، اتسان فی تقدیم الظرف علی عاملہ المصدر، وسعت پیدا کرتے ہوئے ظرف کو مقدم کرنے میں، علی عاملہ المصدر، کس پر؟ اپنے عامل مصدر پر وسعت پیدا کی گئی اور اجازت دی گئی. او یکون ما بین مفعول اور یکون ما بین مفعول تذکر تو، یا مولانا یہ ما بین مفعول ہے کس کا؟ تذکر تو کا، اور اس صورت میں امام موصولہ ہوگا. وہ مجرہ بدل منہ، اور مجرہ کیا ہے؟ اس سے بدل ہے، وہ چیز میں نے یاد کی جو عزیب اور بارک میں تھی، وہ کیا چیز تھی؟ مجرہ والینا و مجرہ ثواب. والمانا مانا یہ ہے کہ انہم کانوا نزولا، کہ شاعر اور اس کی قوم جو تھی وہ نازل ہوئے تھے، بین ہذین الموضعین، ان دو جگہوں میں، وکانوا یجرون الرماح عند مطاردۃ الفرسان، اور وہ نیزے لہراتے تھے جب شہ سوار آپس میں حملہ آور ہوتے تھے. مطاردہ کس کو کہتے ہیں؟ آپس میں، بھائی آپس میں کوئی مشقیں کر رہے ہوں گے، یا مطاردہ کا معنی ہے ایک دوسرے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے سبقت کرنا، لیکن پہلا معنی زیادہ بہتر ہے کہ حملہ آور ہوتے ہوتے ایک دوسرے پر جو نیزے لہراتے تھے. ویسابقون علی الخیل، اور سبقت ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے، علی الخیل کس پر؟ گھوڑوں پر. خیل میں نے بتایا گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں، ایک گھوڑے کو نہیں کہتے بھائی. فشاعر الثانی ارادہ، بس شاعر ثانی نے ارادہ کیا، بالعزیبی تصغیر العزبی، عزیب کے ساتھ جو کہ تصغیر ہے عزب کی، تو شاعر ثانی نے عزیب سے نام کا ارادہ نہیں کیا بلکہ تصغیر کا کیا، یعنی شفت المحبیبی، یعنی محبوب کا ہون. وببارق، اور بارق کے ساتھ، صغرہا، اس کے دانتوں کا، الشبیہ بالبرقی، جو مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ برق، بجلی کے ساتھ، چمک میں. وبما بینہما، اور ما بینہما سے کیا مراد؟ کس چیز کا ارادہ کیا؟ ریقہا، اس کے لحاظ کا ارادہ کیا. وہذا توریتن، اور یہ کیا ہے؟ توریہ ہے. وشبہا سبخت رقدیہا بتمایل الرمحی، اور تشبیہ دی اس کے قد کے اترانے کو، اس کے اتراتے ہوئے قد کو یا لہراتے ہوئے قد کو، بتمایل الرمحی، کس کے ساتھ؟ لیزوں کے لہرانے کے ساتھ. وتتابع دموعہ، اور تشبیہ دی اپنے آنسوؤں کے مسلسل بہنے کو، بجریان الخیل السوابقی، سبقت کرنے والے گھوڑوں کے دوڑنے کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ ولا یضر فی التضمین التغیر الیسیر لما قصد تضمینہ، کہہ رہے ہیں بھائی تضمین کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ غیر کے شعر کو یا مصرے وغیرہ کو لے لیا جاتا ہے، اگر اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی کرنا پڑ جائے تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں. ولا ضرر نہیں دیتا تضمین کے اندر، التغیر الیسیر، تھوڑی سی تبدیلی، لما قصد تضمینہ لیدخل فی معنی الکلام، بوجہ قصد کرنے اس کی تضمین کے، اس لیے کہ آپ نے اس کی تضمین کا ارادہ کیا ہے، تالیہ خلفی معنی الکلامی، تاکہ یہ کلام کے معنی میں، بھائی بعض اوقات پورا آپ بیائیں ہی مصرع لیں گے تو ربط نہیں، جوڑ نہیں جڑتا بھائی کلام کے اندر، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ معنی کو صحیح کرنے کے لیے تھوڑی بہت تبدیلی کرنا پڑتی ہے. قول شاعری، جیسے شاعر کہتا ہے، فی یہودی، ایک یہودی کے بارے ہی، دا السالبی، جس کو دا السالب کا مرض تھا، مرن دا السالب کہتے ہیں بال جھڑنے کی بیماری ہے بھائی، ایک یہودی تھا اس کو بال جھڑنے کی بیماری تھی، اس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، اس کی ہی جو بیان کرتا ہے، شاعر کہتا ہے، اقول لمعشرن، معشر جماعت، میں کہتا ہوں جماعت سے، مراد یہودی ہیں، یہودیوں کی جماعت سے میں کہتا ہوں، ایسی جماعت غلطو جنہوں نے کیا کی ہے غلطی کی ہے. یہ کوئی یہودی تھا اور اسے داؤد صالح کا مرض تھا, بال اس کے گرا کرتے تھے, اور شاعر کہتا ہے کہ قوم والوں نے اس کا مرتبہ پہچاننے میں غلطی کی ہے. یہ بڑا گھٹیا درجے کا آدمی ہے, قوم والوں نے اس کو کیا کیا ہے, اس کا مرتبہ نہیں جانا اور اس کے مرتبے پر ان کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ اتنا کم درجے کا آدمی ہے, اور انہوں نے اپنی نظروں کو جھکا لیا ہے اس سے نظروں کو کیا کر لیا ہے جھکا لیا ہے, اور وہاں کروح اور اس کے مرتبے کے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے. چاہیے کہ وہ کیا کریں, اس کے مرتبے کو پہچانیں, یہ کیا ہے گھٹیا آدمی ہے. دیکھو بھائی اقول لماشر غلطو کہ جنہوں نے, میں کہتا ہوں ایسے گروہ سے جنہوں نے غلطی کی ہے. وغزو, غزہ کا معنی نظر جھکانا, اور انہوں نے نظریں جھکائی ہیں. من الشیخ الرشیدی, شیخ رشید نے نظریں جھکائی ہیں. بھائی رشید کا معنی ہدایت یافتہ, اور یہاں بطور استہزاء کے ہدایت یافتہ شاعر نے کہا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی, یعنی وہ شیخ جو ہدایت پر ہے, ہدایت پر ہے, بطور مذاق اڑا رہا ہے بھائی. اس کا ارادہ کیا ہے, اس کا بڑا گمراہ ہے. یعنی کہ جیسے آپ نہیں کہتے بھائی وہ تو بڑا بھائی نیک آدمی ہے بھائی, حالانکہ وہ انتہائی درجے کا فاسق ہے, سب کو پتا ہے, لیکن آپ کیا کہتے ہیں بھائی وہ تو بڑا نیک ہے بھائی. تو یہ آپ کیا کرتے ہیں بھائی, دراصل بطور استہزاء کی کہتے ہیں. تو اسی طرح شاعر یہاں کہہ رہا ہے, نظریں جھکا لی انہوں نے, وہ ہدایت یافتہ شیخ سے نظروں کو انہوں نے جھکا لیا ہے. وہ ان کا روح اور اس کے حق کا انکار کیا ہے, اس کے مرتبے کو پہچانتے نہیں ہے بھائی. وہ ابن جلا و طلح الثنایا, وہ تو بھائی ابن جلا عربی میں کہتے ہیں وہ شخص جس کا معاملہ کھلا ہوا ہو, ظاہر ہو, والا کیا ہو, ظاہر. جلا یا جلو کا کیا معنی ہوتا ہے, کسی چیز کا ظاہر ہونا. اور طلح الثنایا کا معنی باہمت آدمی جو مشقت برداشت کرنے والا ہو. طلح کا معنی چڑھنے والا, سنا تنیا کی جمع ہے, پہاڑی راستہ, پہاڑی راستوں پر چلنے والا شخص. اور پہاڑی راستوں پر معلوم ہوا کم درجے کا آدمی نہیں چل سکتا, تو مراد یہاں باہمت اور بلند ارادوں والا شخص مراد ہے. یہ تو ابن جلا کس کو کہتے ہیں عربی میں, جس کا معاملہ کھلا ہو, کوئی بات پوشیدہ سب کو پتا ہو, اس کا مشہور آدمی ہو. یعنی وہ طلح الثنایا, اور جو کیا ہو مولانا, بڑا باہمت اور بلند ارادہ, یعنی مشقتیں برداشت کرنے والا ہو بھائی, مشقتیں برداشت. یہ تو ان کا معنی ہے عام مستعمل, لیکن شاعر نے یہ معنی کا ارادہ نہیں کیا. اس نے کہا ابن جلا, ابن جلا کا کیا معنی تھا, جس کا معاملہ ظاہر ہو. یہ کہتا ہے جس کا سر ظاہر ہو گئے, اس کے بال گر رہے ہیں تو اس کا سر کیا ہے, ظاہر ہے, ظاہر ہے. وہ طلح الثنایا, اور اس کا کیا معنی تھا, مشقتیں برداشت کرنے والا دنیا اور کاموں میں, لیکن یہاں مراد ہے یہ جو اس کی ٹنڈ ہو رہی ہے اور بال گر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو اس کو ذلت اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں, وہ مشقت مراد ہے. سمجھ میں, تو شاعر کہتا ہے میں ان سے کہوں گا, اس کی قوم والوں نے جنہوں نے غلطی کی ہے اور نظریں جھکا لی ہیں اور اس کے مرتبے کو نہیں پہچانا, کیا کہوں گا کہ وہ تو ابن جلا ہے, اس کا تو سر ظاہر ہے, طلح الثنایا, اور اس سلسلے میں اس نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں. متا یزا الحمامت تارکوہ, جب وہ اپنی پگڑی نیچے رکھے گا تو تم خود دیکھ لو گے اس کے سر کو, اس کو پہچان لو گے کہ کس قسم کا آدمی ہے. البیت لسحین ابن وسیل, یہ شعر ثانی جو ہے, متا یزا ہوا ابن جلا و طلح الثنایا متا یزا الحمامت تارکوہ, یہ کسی اور شاعر کا شعر ہے بھائی. اس نے کہا تھا انا ابن جلا, میں ایسا شخص ہوں جس کا معاملہ خوب کھلا ہوا ہے، فتلہ سنایا میں بڑی مشقتیں اٹھانے والا ہوں، بڑا دلیر آدمی ہوں، متا یزا الحمام وزا یزا کا معنی رکھنا، تو اس کے معنی اتارنے کی بھی آ گئے، سر پر رکھنے کی بھی آ گئے، متا یزا الحمام متا ازا الحمام یا متا یزا الحمام، کہ جب میں رکھوں گا سر پر پگڑی کو، پگڑی مراد نہیں ہے، امامہ سے مراد لوہے کا وہ خود ہے، وہ بھی کیا ہے سر کا احاطہ کر لیتا ہے، تو جب میں اپنے سر پر وہ لوہے کا خود رکھوں گا جنگ کے دنوں کے اندر، اے میری قوم والو تعریف تو تم اس کو تم کیا کرو گے، اس کو پہچان لو گے، جب وہ شخص جو میں جو ہوں بڑا دلیر ہوں، اور جب میں جنگ کے دنوں میں باہر نکلوں گا اور زرہ وغیرہ پہن لوں گا تب تمہیں میری جرات اور بہادری کا پتہ چلے گا۔ یہ پہلے شاعر نے کہا تھا، ثانی نے تو بدل دیا آپ کے سامنے۔ تو شعر ثانی جو ہے سہیم ابن وسیل کا ہے، وہ ہوا بن جلا، وہ ہوا انا بن جلا، اس نے تو کیا کہا تھا انا بن جلا، شاعر نے کیا بدل دیا ہوا بنو، الا طریقۃ التکلم، اس نے تکلم کے طریقے پر کہا تھا، فغیرہ الی طریقۃ الغیبتی، تو شاعر ثانی نے اس کو بدل دیا غیبت کے طریقے کی طرف، لیدخل فی المقصود، تاکہ اس کو داخل کر دے کس کے اندر، کیونکہ اس نے تو اپنی بات کر رہا تھا، اس نے متکلم کا صیغہ استعمال کیا، اور یہ تو غیر کی بات کر رہا ہے، تو کس کا صیغہ استعمال کرے گا، غائب کا کرے گا۔ آگے بتلا رہے مولانا، اگر شاعر ثانی نے پورا شعر یا ایک شعر سے زیادہ لیا ہے کسی کا اپنے کلام کے اندر، اس کو کہتے ہیں استعانت، یعنی اپنے کلام میں گویا غیر سے مدد لی ہے، اور اگر صرف ایک مصرع لیا ہے یا ایک مصرے سے کم لیا ہے اس کو کہتے ہیں ایدا، یعنی اس نے غیر کے مصرے کو اپنے شعر میں امانتاً رکھ لیا ہے، اور اگر ایک مصرے سے بھی کم لیا ہے تو اس کو کہتے ہیں رفو، بھائی جس کو آپ رفو نہیں پڑھتے، رفو میں رفو کروانا، کیا کہتے ہیں بھائی کپڑا وغیرہ تھوڑا سا پھٹ جائے تو اس کی کیا کر لی جاتی ہے، اس سلائی کروا لی جاتی ہے، تو کہ اس اگر ایک مصرے سے بھی تھوڑا سا لیا کس نے تو اس کو رف کہتے ہیں، کیونکہ گویا کہ شاعر ثانی نے اپنے مصرے کی پھٹن کو دوسرے شاعر کے شعر کے ٹکڑے کے ذریعے سی لیا، جوڑ لیا۔ وربما یسمى تضمین البیت فما زاد، اور بسا اوقات ایک شعر کی تضمین کو یہی سے زیادہ، ایک شعر سے زیادہ کی تضمین کو استعانت کہتے ہیں، و تضمین المصرع فما دونه ایدان، اور ایک مصرے یا اس سے کم کی تضمین کو مولانا ایدا کہتے ہیں، کانہ اودا شعرہ شیئا قلیلا من شعر الغیر، گویا کہ اس نے امانت رکھوا دیا اپنے شعر کے اندر تھوڑی سی چیز غیر کے شعر میں سے، ورفن، اور اس کو رف کہتے ہیں، کانہ رفا خرق شعرہ، گویا کہ اس نے سی لیا اپنے شعر پھٹن کو، بشیء من شعر غیرہ غیر کے شعر میں سے کچھ چیز کے ساتھ، و اما العقد عقد آیا مولانا الگ، فهو ينظم نصر ينظم نصر، آگے آ رہا ہے مولانا عقد اور ایک حل۔ عقد کہتے ہیں کہ نصر ہو، ایک آدمی نے ایک کلام کہا ہے مولانا اور وہ کیا ہے نصر ہے، آپ اس نصر سے شعر بنا لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور اس کا عکس کریں تو یہ حل کہلاتا ہے، غیر نے شعر کہا تھا آپ اس کو کیا بنا لیتے ہیں، نثر بنا لیتے ہیں، اپنی تقریر میں ذکر کر دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، حل کے۔ اما العقد فہو ایون زمان نثر، کے نظم بنایا جائے نثر کو، قرآن کانا و حدیثن او مثلاً او غیر ذالک، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو یا مثل ہو یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہو، تو نثر ہے اس کو آپ نظم بنا لیں، لا علی طریق الاقتباس، اقتباس کے طریقے پر نہ ہو، یعنی ان کان النصر قرآن او حدیثا، تو کہتے ہیں اگر یعنی اقتباس تو صرف کس میں ہوتا ہے، قرآن اور حدیث میں ہوتا ہے، اقتباس کس کو کہتے تھے، قرآن یا حدیث میں سے کچھ لیا جائے اور حوالہ نہ دیا جائے، لیکن یہاں پر قرآن حدیث اور اس کے علاوہ سے بھی لے سکتے ہیں، تو اس کے علاوہ کے اندر تو کوئی شرط نہیں، لیکن اقتباس قرآن اور حدیث والے میں قید ہم لگائیں گے تاکہ اقتباس سے جدا ہو جائے، کیونکہ اقتباس میں بھی قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں اور اس عقد میں بھی کیا کر رہے ہیں قرآن اور، تو کہتے ہیں اقتباس کے طریقے پر نہیں ہونا چاہیے. اقتباس میں یہ تھا کہ تبدیلی زیادہ نہیں کرنی اور حوالہ نہیں دینا، اور یہاں پر کیا ہے، یا تو حوالہ دو یا کیا کرو خوب تبدیلی کر دو اس کے اندر. یعنی ان کان النصر قرآن و حدیثا، یعنی اگر نصر قرآن یا حدیث فنظم ہوئی نما یقون عقدا، تو اس کو اس کی نظم اس وقت عقد ہوگی اذا غیر تغیرا کثیرا، جب اس کو بدل دیا جائے بہت زیادہ، او اشیرہ یا اشارہ کیا جائے الا الى انه من القرآن و الحدیث، کہ قرآن یا حدیث میں سے. وان کان غیر القرآن والحدیث فنظمه عقد کیف ما کان اذ لا دخل فيه للاقتباس، تو اگر مولانا غیر قرآن اور حدیث ہو تو اس کی نظم جو ہے وہ عقد ہی ہوگی جیسے بھی ہو جائے، اس لیے کہ اس کے اندر اقتباس کا دخل نہیں. اقتباس تو مولانا صرف قرآن اور حدیث میں ہے، تو اس میں فرق کرنے کے لیے ہم نے قید لگا دی اور باقیوں کے اندر کسی قید کی ضرورت نہیں. حوالہ دے حوالہ نہ دے مولانا سمجھے، تغیر یسیر کرے یا تغیر کثیر کرے، کا قول ہی جیسے شاعر کہتا ہے ما بال من اوله نطفة وجيفة آخره يفخر، عجیب شعر ہے مولانا یہ، دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بھائی، نیچے آ رہا ہے متن میں یہ، وہ فرماتے ہیں مال ابن آدم، ابن آدم کو کیا، انسان کو کیا ہوا ہے، والفخرا اور فخر کے، اس کو کیا ہوا ہے کہ کیا کرتا ہے، فخر کرتا ہے. انما اوله نطفة، کیا وہ اپنی حالت کو دیکھتا نہیں، اس کی اول سے ایک نطفہ تھی، وہ آخرہ جیفت، اور اس کا آخر کیا ہے، ایک مردار ہے، ایک مردہ آخر میں مردہ بن جائے گا، مردار ہوگا، اور ابتدا نطفے سے اور انتہا مردے پر، تو یہ شخص کسی طور پر بھی فخر کے قابل نہیں بھائی. تو اسی کو شاعر نے نظم بنا دیا بھائی، تو یہ عقد کہلاتا ہے. ما بالو، کیا شان ہے من، اس ذات اس شخص کی، اولہ نطفتن، جس کی ابتدا نطفہ ہے، وجیفتن آخرہ، اور جس کی آخر مردار ہے، یفخرو، اس حال میں کہ وہ فخر کرے. یفخرو الجملہ تو حالن، یہ یفخرو کا جملہ کیا ہے مولانا، یہ جملہ جو ہے الجملہ تو حالن، یہ جملہ حال ہے. اے ما بالہ مفتخرن بھائی، لا یفخرو منصوب محلن ہے، مفتخرن کے معنی، تو کیا حال ہے اس کے اس حال میں کہ وہ فخر کرے، کیا شان. عقد قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر نے عقد کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو، کیا فرماتے ہیں، مال ابن آدم والفخرا، کیا چیز ہے ابن آدم کو فخر کے ساتھ، یعنی انسان کا فخر سے کیا تعلق ہے، کیا اس کو فخر، اس فخر کے لائق نہیں وہ بھائی. وانما اوله نطفة واخره جيفة، واما الحل، اور حل جو ہے، حل عقد کے عکس ہے مولانا، وہ ان ينصر نظم، نظم کو کیا بنا دیا جائے، نصر. انما يكون مقولا اذا كان، کہتے ہیں بھائی اس کے اندر دو شرطیں ہیں، حل مقبول ہوگا. حل کس کو کہتے ہیں بھائی، کسی نے ایک شعر کہا تھا، آپ اسی کے معنی کو کس میں ادا کرتے ہیں، نثر، اسی شعر کو آپ نے نثر بنا لیا، کہتے ہیں یہ مقبول ہوگا. لیکن دو شرطیں ہیں، ایک لفظی شرط، ایک معنوی شرط. لفظی شرط یہ کہ جیسے شعر کے اندر مولانا اعلیٰ ترکیب اور بناوٹ تھی، اسی طرح اب نثر جو آپ نے بنائی اس میں بھی شعر کی طرح ترکیب ہونی چاہیے، یعنی مولانا قرینے ہونے چاہیے، مسجع مقفع ہونے چاہیے، ایک جیسا وزن وغیرہ ہونا چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا. اور دوسری شرط معنی میں ہو کہ آپ صحیح مقام پر بھی استعمال ہو، کس پر، پھر مقبول ہوگا. وانما یکون مقبولا، یہ مقبول ہوگا، اذا کان سبقہ مختارا، سب ترکیب بناوٹ، جبکہ اس کی ترکیب پسندیدہ ہو، لا يتقاصر عن سب کی نظمی، اور نظم کی ترکیب سے کم نہ ہو، حسن کے اندر اس سے کم نہ ہو. وَأَن يَكُونَ حَسَنَ الْمَوْقِعِ اَي حَسَنَ الْوُقُوعِ، اور وقوع کے اعتبار سے اچھی ہو، مستقرن فی محلہ غیر لائق، اور ثابت ہو اپنی جگہ پر، یعنی اپنے محل میں استعمال ہو، غیر قلق، بغیر کسی اضطراب کے، کسی قسم کا اضطراب وغیرہ اس میں نہ ہو. مولانا سمجھ میں آیا؟ محل کے مطابق ہو بالکل. کا قول بعض المغاربتی، جیسے کہ بعض مغاربہ کا قول ہے، مغاربہ جمع ہے مغربی کی، مغربی مولانا مراکش کا رہنے والا یا شمالی افریقہ کا رہنے والا مغربی کہلاتا ہے بھائی. کا قول بعض المغاربہ، جیسے بعض مغاربہ کہتے ہیں، فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فِعْلَاتُهُ، اس لیے کہ انسان کی عجیب حالت بیان کر رہے ہیں، سنو بھائی، فَإِنَّهُ لَمَّا قَبُحَتْ فِعْلَاتُهُ، اس لیے پس جس وقت جو ہے انسان کے افعال قبیح ہو جاتے ہیں، برے افعال خود کرنے لگتا ہے، وَحَنْزَلَتْ نَخْلَاتُهُ، اور اس کے نخل کہتے ہیں کس کو؟ کھجور کو. اور مراد کیا؟ حنزلت سمار نخلاتی ہی، اس کے کھجور کے جو پھل ہیں وہ حنزل بن جاتے ہیں. حنزل کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی کڑوا پھل ہے، تو وہ بن، تو اس کے جو کھجور، جب انسان کے اخلاق، اس کے افعال خراب ہو جاتے ہیں اور اس کے جو کھجور کے پھل ہیں، یعنی اس کے جو میٹھے پھل ہیں، حنزلت، وہ کیا بن جاتے ہیں؟ یعنی اس کے افکار خراب ہو جاتے ہیں، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. ای سارت سمار و نخلات ہی کل حنزل فی المرارتی، یعنی اس کے جو کھجور کے پھل ہیں وہ حنزل کی طرح ہو جاتے ہیں، فی المرارتی، کڑوے کڑواہٹ کے اندر، لم یزل سوء الظن یقتادہ، تو ہمیشہ برا گمان اس کو ہانکتا ہے بھائی، اس کو کیا کرتا ہے؟ ہانکتا ہے. اَن يَقُودُهُ إِلَى تَخَيُّلَاتٍ فَاسِدَةٍ وَتَوَهُّمَاتٍ بَاطِلَةٍ، یعنی اس کو کھینچتا ہے، کس کی طرح ہانکتا ہے؟ برے خیالات کی طرف اور باطل توہمات کی طرف. وَيُصَدِّقُهُ تَوَهُّمَهُ الَّذِي يَعْتَادُهُ، اور وہ تصدیق کرتا ہے، وہ جو وہم کرتا ہے جس کی اس کو عادت ہوتی ہے. دیکھو کہتے ہیں انسان کی جب عادتیں خراب ہو جاتی ہیں، برے افعال کرنے لگتا ہے اور اس کے جو اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، افکار جو ہیں کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں. تو پھر جب وہ خود خراب ہوتا ہے، اخلاق خراب، افعال خراب، دوسروں کے بارے میں بھی وہی گمان کرنا ہے. المرء یقیس علی نفسہ، اپنے نفس پر بھی دوسروں کو، بھائی خود سوچتا ہے کہ میں تو زنا کرتا ہوں، تو ہر ایک کے بارے میں یہی سوچتا ہے، یہ بھی ضرور، یہ بھی کرتا ہوگا، یہ بھی کرتا ہوگا، کوئی اور گناہ کرتا ہے، یہ بھی کر، میں رشوت لیتا ہوں، بھائی یہ بھی لیتا ہوگا. کوئی بھی دنیا کا اس کے سامنے لے جاؤ، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ رشوت نہ لے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو دیکھا ہے. سب سے زیادہ وہ کس کو جانتا ہے؟ اپنے نفس کو، اور دیکھتا ہے کہ میں جب لے سکتا ہوں تو یہ بھی میری طرح انسان ہے، یقیناً یہ بھی کیا کرتا ہوگا، تو اس کے خیالات بھی فاسد ہو جاتے ہیں مولانا. اور پھر تو اس کو یہ جو برے خیالات ہیں، یہ اس کو ہانکتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہانکتے. کس طرف کو ہانکتے ہیں؟ بھئی اس کو اوروں کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، اور یہ اپنے جو اس کے برے خیالات ہیں، یہ اس کو ہانک کر لے جاتے ہیں کہ تصدیق کرتا ہے باقیوں کے بارے میں بھی کہ یہ بھی کیا ہوگا، ایسا ہی ہوگا. تو وہ تصدیق کرتا ہے، ہوا توہما الذی یعتادہ، وہ تصدیق کرتا ہے اس وہم کی جس کی اس کو عادت ہو جاتی ہے، غیروں کے بارے میں برا گمان کرتا ہے، اور پھر اس کی کیا کرتا ہے جی، خود تو برے کام کی عادت، تو دوسروں کے بارے میں بھی گمان کرتا ہے ایسا ہی، اور اس گمان کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. مینا لے اعتیاد، یہ اعتیاد اعتیاد سے ہے. حل قول ابی طیب، کہتے ہیں یہ جو نصر منصور کلام آپ کے سامنے آیا، یہ دراصل حل ہے ابو طیب متنبی کے شعر کے. ابو طیب نے یہی بات شعر میں کہی تھی، اس نے اس کو کیا کر دیا نصر میں. ابو طیب نے کہا تھا، اذا سا فعل، برا ہو جاتا ہے آدمی کا فعل، ساعت ظنون، برے ہو جاتے ہیں اس کے گمان، وصدق، اور وہ تصدیق کرتا ہے، ما یعتادہ، اس چیز کی جس کی اس کو عادت ہوتی ہے، من توہمی، یعنی کہ وہم کی، جس وہم کی اس کو عادت ہوتی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. یشکو سیف الدولہ، یہ شکایت کر رہا ہے کس کی مولانا؟ سیف الدولہ کی. اب متنبی، واستماعہ لقول اعدائہ، اور وہ جو توجہ سے سنتا ہے دشمنوں کے قول کو، اس کی شکایت کر رہا ہے. وَأَمَّا التَّلْمِيحُ، تلمیح مولانا، تلمیح کے بارے میں علامہ تفتزانی بتلائیں گے. پہلے بھی ایک دفعہ بات گزر چکی ہے, بعضوں نے کہا کہ یہ لفظ تلمیح ہے اور اگر اس کو تملیح پڑھ لیا جائے میم مقدم کر کے پھر بھی صحیح ہے. علامہ تفتزانی کہتے ہیں نہیں بھائی, تلمیح کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. کیا کرنا؟ دیکھنا. تو اس میں بھی غیر کے شعر یا غیر واقعے کی طرف دیکھا جائے گا, یعنی اس کی طرف اشارہ دیا جائے گا اس میں. اور جبکہ تملیح ملح نمک سے ہے, یعنی نمکین شگفتہ کلام کرنا, کوئی ایسا کلام کرنا جس سے کلام میں کیا آ جائے, ظرافت اور خوشگواری آ جائے, اس کو کہتے ہیں بھائی. تو علامہ تفتزانی کہتے ہیں وہ بات غلط ہے, تملیح نہیں ہو سکتا یہ. وہ امت تلمیح ہو صح بھی تقدیم اللام علی المیم, یہ صحیح ہے میم پر لام کے تقدیم کے ساتھ, یعنی یہی صحیح ہے دوسرا صحیح نہیں. من لمحہ ہو, یہ لمحہ اسے ہے اذا ابصرہ ہو, جب کسی چیز کو دیکھا ہو, ونظر الیہ اور اس کا جب کسی چیز کی طرف دیکھا, ونظر الیہ اور اس کی طرف نظر اٹھائے. وہ کثیر اما تسمعہم یقولون, اور بسا قد آپ سنتے ہیں عربوں کو یہ کہتے ہوئے لمح فلان ہذا البیت, لمح فلان ہذا, یعنی فلان نے اس شعر کا ملاحظہ کیا, فقال کذا, پس یوں کہا, وفی ہذا البیت تلمیح علی قول فلان, اور اس شعر کے اندر تلمیح ہے یعنی نظر ہے فلان کے قول کی. بے عرب عام علماء میں عام استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, علامہ تفتزانی بتلا رہے ہیں. کیا کیا جاتا ہے, اگر کسی شاعر نے غیر کے اپنے شعر کے اندر کسی واقعے کی طرف کسی شعر کی طرف اشارہ کیا ہو تو علماء کیا کہتے ہیں, لمح فلان فی بیتہ الی فلان, اپنے شعر میں کس کی طرف اس نے نظر کی ہے, کس کی طرف اشارہ کیا ہے, غیر کی طرف. یا کہتے ہیں اس شعر کے اندر تلمیح ہے, یہ لمح تلمیح سے ہے علماء, یہ بتلانا چاہتے ہیں بس. وَأَمَّا التَّمْلِيحُ بِتَقْدِيمِ الْمِيمِ, باقی تملیح جو ہے میم کی تقدیم کے ساتھ, عَلَى اللَّامِ لام پر, بِمَعْنَى الْإِتْيَانِ بِالشَّيْءِ الْمَلِيحِ, کس معنی میں بھائی تملیح جو ہے میم کی تقدیم کے ساتھ وہ کس معنی میں ہے, بِمَعْنَى الْإِتْيَانِ بِالشَّيْءِ الْمَلِيحِ, یعنی کوئی نمکین چیز لانا, خوشگوار چیز لانا کلام میں, کما فی التشبیہ والاستعارتی, جیسے کس کے اندر تھا مولانا, تشبیہ اور استعارہ میں آیا تھا. فہو ہا ہنا غلط, یہ لفظ یہاں غلط ہے, غلط محض. وان اخذ مذہبا, اگر اس کو پکڑ لیا گیا ہے باعتبار مذہب کے, علامہ شیرازی نے اگر اس کو اپنا مذہب بنایا اور ذکر کیا ہے, تلمیح بھی صحیح اور تملیح بھی, لیکن ہم نے بتلایا تلمیح کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا اور دیکھنا, اور تملیح کا معنی ہوتا ہے کیا, خوشگوار کلام لانا, اور دونوں الگ الگ معنی ہیں. وہ ہوا تلمیح یہ ہے, وہ یہ کہ اشارہ کیا جائے, فی فحول کلامی ای اسند کلام کے دوران, الی قصت اور شعر, کسی قصے کی طرف یا شعر کی طرف, اور مثل شاعر یا مشہور رائج مثال مثل کی طرف, من غیر ذکر, اس کو ذکر کیا بغیر. بھائی تملیح اس کو کہتے ہیں کلام کے دوران آپ کسی واقعے کی طرف, کسی قصے کی طرف, کسی شعر کی طرف, یا کسی مشہور مثال کی طرف کر دیتے ہیں, اشارہ کر دیتے ہیں, اس کو پورا ذکر نہیں کرتے, صرف اشارہ کر دیتے ہیں. من غیر ذکر, بغیر ذکر کیے, ای ذکر کل واحد من القصۃ والمثل, یعنی قصہ اور مثل وغیرہ میں سے ہر ایک کو ذکر کیے بغیر. فالتلمیح اما فی النظم او فی النثر, تو یہ تلمیح کس کے اندر ہوگی, یا تو نظم میں ہوگی, یا والمشار الیہ فی کل منہما اما یکون قصۃ او شعرا او مثلا, اور ہر ایک کے اندر جو مشار الیہ ہوگا, یا تو قصہ ہوگا یا شعر ہوگا یا مثل. بھائی یا تلمیح کس کو کہتے ہیں, اشارہ کرنا کس کی طرف, قصے کی طرف یا شعر کی طرف یا کسی مثل کی طرف. اچھا یہ تین ہوئے, اور یہ کبھی نظم میں ہوگا اور کبھی نثر, تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں, چھ ہو گئیں. نثر میں اشارہ کرنا قصے کو, نثر میں اشارہ کرنا شعر کو, نثر میں اشارہ کرنا مثل کی طرف, تین. نظم میں اشارہ کرنا قصے کو, نظم میں اشارہ کرنا شعر کو, نظم میں اشارہ کرنا مثل کو, کتنی ہو گئیں, چھ. والمشار الیہ فی کل منہما اما یکون قصتا او شعرا مثلا یصیر ستت اقسام ان چھ قسمیں بن جائیں گی والمذکور فی الکتاب مثال التلمیح فی النظم الى القصه والشعر کتاب میں صرف دو مثالیں مولانا نظم کے اندر اشارہ ہے قصے اور شعر کی طرف سمجھ میں آیا باقی ذکر ہے کقولہ بھائی یوشع علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہوتے تھے تو یہ جنگ کر رہے تھے مولانا ایک قوم کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کا دن مبارک تھا اس ہفتے کے دن مولانا کام وغیرہ ہر قسم کے بند ہوتے تھے باقی کا تو حتیٰ کہ جہاد سے بھی ممانعت تھی کہ ہفتے والے دن جہاد بھی نہیں کرنا بس رک جاؤ سب کام چھوڑ دو اللہ کی طرف چھوڑ دو تو یہ کسی قوم سے جنگ کر رہے تھے جنگ کرتے کرتے مولانا اب آہستہ آہستہ فتح کر رہی ہے دشمن شکست کھانے والا ہے اس کی طاقت ٹوٹ چکی ہے اور اب قریب ہے کہ دو چار اور زوردار حملے ہوئے تو وہ بالکل ختم ہو جائیں گے مولانا اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سورج غروب ہونے والا ہے عصر کا وقت ہو چکا ہے اور جمعے کا دن ہے پریشان ہو گئے کہ اگر سورج غروب ہو گیا تو ہمارے ہمیں لڑائی بند کرنا پڑے گی اور پھر کل کا دن بھی سارا دن لڑائی نہیں کر سکتے دشمن پھر اپنی طاقت جمع کر لے گا اور پھر جو ہے لڑائی اور لمبی ہو جائے گی تو سورج ڈوبنے والا تھا تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ سورج کو روک دے تاکہ ہم کیا کر لیں دشمن کو جب تک ختم کر لیں شکست دے دیں تو چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ سورج ٹھہر گیا بھائی اور بات کہتے ہیں کہ وہ ڈوبا ہی نہیں ٹھہر گیا اپنی جگہ پر غروب ہی نہیں ہوا جب تک شکست نہیں دی اور بات کہتے ہیں نہیں غروب ہو گیا تھا پھر دوبارہ واپس نکل آیا اور انہوں نے جنگ کی اور ان کو شکست دی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا سورج غروب تو دیکھو حضرت یوشع علیہ السلام کا قصہ ہے اسی کی طرف ابو تمام ایک شعر ذکر کرتا ہے اس شعر کے اندر اس قصے کی طرف اشارہ کرے گا صرف اشارہ اس کو کیا کہتے ہیں تلمیح کہتے ہیں ابو تمام کہتا ہے کہ کہیں جا رہا تھا بھائی تو چلتے چلتے سفر کے دوران بھائی یا اس کے جو تھے کیا ہوا ہے اس کے عزیز و اقارب مولانا احبا دوست وغیرہ اور لوگ جو ہیں اس کے جاننے والے وہ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے چل پڑے شہر سے بھائی اور ساتھ جو ہے اس کی معشوقہ بھی چلی گئی بھائی اس قافلے کے اندر یہ پھر مولانا اس کو پتا چلا یہ قافلے کے پیچھے دوڑا بھائی اور سواری لی اور بڑی مشکل سے پرانے زمانے میں تو سفر بڑا مشکل تھا تو کہتے ہیں دوڑتے دوڑاتے دوڑاتے بالآخر جو ہے وہ کہیں رات کے وقت جو ہے نا قافلے تک پہنچ گیا تو بڑا خوش ہوا کہ جو قافلے کو میں نے پا لیا اپنے میرے احباب وغیرہ تھے جو ان سے ملاقات ہو گئی اور کس سے ملاقات ہو گئی ماشاء تو اس وقت وہ کہتا ہے ابو طیب بھائی کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا لیکن اس رات کے وقت جو ہے وہ پردے میں سے میری معشوقہ نے جھانکا بھائی اور یوں میں حیران تھا اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں چلا ایسی روشنی ہر طرف پھیل گئی مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا قافلے کے اندر حضرت یوشع علیہ السلام ہیں جن کی وجہ سے سورج کو دوبارہ رات کو نکال لیا گیا ہے سمجھ میں فواللہ ما ادری فواللہ میں نہیں جانتا احلام ہو یہ دو حمزہ ہونے چاہیے مولانا ایک حمزہ استفہام احلام النائمین کیا سونے والے کے خواب ہیں علمت بنا جو ہم پر نازل ہوئے ہیں یعنی کیا ہم سونے والوں کی طرح خواب دیکھ رہے ہیں جو ہمیں حاصل ہوئے ہیں ہم کان فی رکب یوشع یا مولانا سواروں کے اندر کون ہیں یوشع علیہ السلام ہیں وصف لحوقہ بالاحبۃ المرتحلین موصوف کیا اپنے ملنے کو کن کے ساتھ بھائی ذکر کیا مولانا اپنے ملنے کو بالاحبۃ المرتحلین کن کے ساتھ اپنے احبات جو کہ کوچ کرنے سفر پر نکلنے والے تھے ان کے ساتھ ملنے کو ذکر کیا وطلوع الشمس وجه الحبیب اور حبیب کے چہرے کے سورج کے طلوع ہونے کو من جانب الخدری خدر پردے کو کہتے ہیں پردے کی طرف سے فی ظلمت اللیل کس میں رات کی تاریکی میں اس کے طلوع ہونے کو ثم استعظم ذلك، پھر اس کو شاعر نے بہت عظیم سمجھا، واستغرب اور بڑا غریب سمجھا، عجیب سمجھا، وتجاهل اور اس نے بتکلف، مولانا کیا بنایا اپنے آپ کو، جاہل بنایا، تحیرا حیرت کا اظہار کرتے ہوئے، وتدلهن ایک ہی معنی ہے حیرت اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے، وقال اور کہنے لگا، هذا حلم اراه في النوم، کیا یہ خواب ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں نیند حالت میں، ام کان فیما بین الرکب یوشع النبی فیما بین الرکب یوشع النبی صلی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام، یا قافلے لوگ سواروں کے اندر کون ہیں، یوشع علیہ السلام علیہ الصلات والسلام ہیں بھائی، فرد الشمس بدعائه، تو پس کہ کیا قافلے میں حضرت یوشع علیہ السلام ہے، کہ پس لوٹا دیے گیا سورج کو ان کی دعا کے ساتھ، یہ جو میری معشوقہ ظاہر ہوئی ہے تو یہ تو گویا سورج ہے اور ان کی دعا سے لوٹائی گئی، تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت میں واپس سورج نکل آیا ہے، اشارہ الی قصتی یوشع علیہ السلام، یوشع علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ کیا، واستقافہ الشمس علی اور ان کے سورج کا ان کے لیے سورج کے روکنے کو جو انہوں نے طلب کیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، علامہ مروی بنا پر اس کی جو روایت کیا گیا ہے رحمک اللہ، انہ قاتل الجبارین، انہوں نے جبارین سے قتال کیا، ظالموں سے قتال کیا، یوم الجمعہ تھی جمعہ کے دن، فلما ادبرت الشمس، جب سورج کیا ہوا غروب ہونے والا ہوا، خاف خوف ہوا، ان تغیر قبل ان یفرغ منہ، کہ وہ غروب غائب ہو جائے گا اس سے پہلے، یعنی قتال سے فارغ ہونے سے پہلے ہی، ویدخل السبت اور ہفتے کا دن داخل ہو جائے گا، فلا یحل له قتال فیہ، تو اس کے ان کے لیے تو حلال ہی نہیں ہوگا اس میں قتال کرنا، فدعا اللہ تعالی، تو اللہ سے دعا کی، فرد له الشمس، اللہ نے واپس کیا ان کے لیے سورج کو، حتی فرغ من قتالہم، یہاں تک کہ وہ ان کے قتال سے فارغ ہوئے، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحفظ اللہ.